cocaína.
Σ' έχω βουβά έκανα.
Μπήκω στο καϊένα. Κοντζού τα τσαό.
Πήγε κοκοσλά.
Κοντζ καϊένα.
Κοντζ τε
कोई गाल करो न जी
साहलों का ये कनारा है
लख होते हुआ आया
कहो न कहो
ओ कोशे ताखो चीजे बुगुश ना किसको कही है
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है कुछ तो कहिए. मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज, प्रोड्यूसर हमारे असफर इमाम हैं और मेहमान हमारी लखनऊ भारत से हैं. तारुफ हम आपसे उनका भी करवाते हैं लेकिन पहले चंद एक बातें आपसे कि प्रोग्राम के दौरान आप हमें मुफ्त कॉल कर सकते हैं. नंबर मैं आपको बता दूँ 0800-777-89. ये हमारा टोल फ्री नंबर है लेकिन क्योंकि ये नंबर भारत में कारगर नहीं है और भारत में आपको फ़ोन करने के लिए पैसे अदा करने पड़ेंगे तो अगर आप हमें सिर्फ चंद सेकंड का फ़ोन कर लें तो और नंबर लिखवा दें असफर इमाम साहब को तो वो आपको दोबारा कॉल कर लेंगे. तो सामिन से पहले कि हम आज के मेहमान की तरफ जाएं पहले हम उनकी आवाज़ की एक झलक सुनवाते हैं आपको ताकि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो सके कि हमारी आज की मेहमान कौन है. और मुझे ये पूरा यकीन है कि एक दफ़ा जब आप उनको पहचान लेंगे तो आप यकीनन उनसे फोन करके बहुत सी बातें करना चाहेंगे.
यूं भी आप बीती जो है दिल पे गुजरने वाली कैफियत का बयान जो है वो इजहार ज़ात में झांकने में बड़ी मदद करता है. हम इजहार ज़ात का सबसे अच्छा तरीका है और ज़ात के अंदर झांकने का एक मौका मिलता है हमें. लखनऊ की पांच रातें जो सरदार जाफरी साहब की तहरीर का एक बहुत खूबसूरत नमूना है और इसके जरिए हमें उस अहद के नौजवानों की तस्वीर देखने को मिलती है और मेरे ख्याल में जो आज का आपका मौजू है उससे मुताल्लिक है ये तहरीर. उन्होंने अपनी बात शुरू की है हाथों की ताज़ीम के लिए, वो हाथ जो तख्लीक करते हैं, तख्लीककार हाथों के लिए. वो लिखते हैं कि हाथों के बगैर न जंग मुमकिन है न अमन, मोहब्बत मुमकिन है न नफरत. अली सरदार जाफरी साहब अपनी यादों को दोहराने बैठे तो सबसे पहले इंसानी हाथ की अजमत को सलाम किया. अमल और पहम अमल ही जिंदगी की दलील है और अमल ही इंसानी हाथ है.
तो समीन हमारी मेहमान हैं सभी अनवर साहिबा लखनऊ से और असल पहले तो सभी आदाब अर्ज़ है आपको.
आदाब अर्ज़, मैं लखनऊ से आप सलाम करती हूँ.
मैं ने ये जो मुंतखब किया हिस्सा आपका बड़ा लंबा सा ये मकाला आपने पढ़ा था अली सरदार जाफरी साहब के लिए, लेकिन कई दफ़ा जो इक्तबासात हम मुंतखब करते हैं वो दरअसल रिफ्लेक्ट हमारी अपनी जो सोच होती है उसका भी अक्कास होते हैं और इसीलिए वो हमें अच्छे लगते हैं किसी कहानी में या किसी मजमून में.
बिल्कुल, बिल्कुल जी.
तो हाथों की अजमत की जो आपने बात की तो मुझे लगता है कि खुद आपके लिए भी एक बहुत ही अहम चीज़ है. थोड़ा सा मैं बता दूं, मैंने फेसबुक पे भी लिखा था अपने सुनने वालों के लिए कि सभिया साहिबा जो हैं वजाहत अली संधेलवी साहब की साहबजादी हैं, लेकिन गो कि ये बात अपनी जगह अहम है लेकिन सिर्फ यही बात उनकी शख्सियत को अहम नहीं बनाती. तो अब मैं आपसे चाहूँगी कि आप अपने शुरू करें कि कहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ. ज़ाहिर आगाज़ हम आपके ख़ानदान से करेंगे लेकिन फिर आपके फ़न की जानिब आते हैं तो कहाँ से आगाज़ हुआ.
जी, मैं वजाहत अली संधेलवी साहब की बेटी हूँ. मेरे वालिद एक इनकलाबी शख्स, इनकलाबी शान रखने वाले शख्स थे. उन्होंने नौजवानी से हिंदुस्तान की तमाम तहरीकों में और जो मुल्क कौम से वाबस्ता मसाइल थे उनसे मुतालिक मजामीन लिखे, तकरीरें की. यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे उस वक्त के बड़े सरगर्म एक नौजवान लीडरों में उनका शुमार होता था और यही वजह है कि उनकी तहरीरों में हमें तरक्की पसंद अफसाने की और तरक्की पसंद तहरीक जो थी उसकी धमक सुनाई देती है. जाहिर है कि उनकी बेटी होने की हैसियत से हमें घर में भी वही माहौल मिला और हमने भी अदब की अजमत को और अदब की गहराई को तस्लीम किया. यही वजह है कि हमने अदब को सिर्फ एक निशात ज़ात का, निशात ज़हनी का जरिया नहीं समझा, बल्कि ये सोचा कि ये हमारी ज़हनी तरबियत करती है, हमें ज़िंदा रहने का और ज़िंदगी देने का उसूल सिखाती है। और यही वजह है कि मुझे अदब से गैर मामूली दिलचस्पी हुई, और जो आगे चलकर जिसने मुझे उर्दू की उस्ताद बनाया, और मैं लखनऊ के एक अहम कॉलेज, बहुत अहम, जिसने लखनऊ के तहजीबी और माशरती इर्तका में बड़ा अहम काम किया है, क्योंकि ये वो ज़माना था तक करामत हुसैन कॉलेज 1912 में इसकी बुनियाद पड़ी है। ये वो वक्त था जब शुमाली हिंदुस्तान में और ख़ासकर यूपी में तालीम निस्वा का कोई तस्वुर ना था, या था भी तो बहुत गाहे गाहे कहीं कहीं दिखाई दे जाता था। करामत हुसैन साहब ने एक ये बहुत अहम काम किया कि लड़कियों की तालीम का इंतजाम किया। मुझे फख्र है कि मुझे तकरीबन 30 साल तक वहाँ पर सदर शोबे उर्दू रहने का, डिग्री क्लासेस को पढ़ाने का तजुर्बा हुआ, और मुझे खुशी है कि ये फ़र्ज मैंने अंजाम दिया। मैंने अपनी बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को उर्दू अदब से और उर्दू अदब के उन गोशों को समझने में मदद की जिनसे उर्दू का असली हुस्न निखर के सामने आता है। हिंदुस्तान ने जो एक 2.5 साल से जो एक बड़ी तहजीबी कश्मकश की और एक तारीखी बदलाव की जिंदगी गुजारी है, अगर कोई जबान हिंदुस्तान की उसे दिखा सकती है या जिसमें ये सब चीजें नजर आती हैं, उर्दू जुबान है
जी।
तो मुझे बहुत खुशी हुई, होती है सोचकर आज भी मैं फख्र महसूस करती हूँ कि मैंने उर्दू पढ़ाई वहाँ के ऊपर। न सिर्फ मैं उर्दू पढ़ाती रही, बल्कि मैं उन तहजीबी कदरों को भी, उन तहजीबी जो पासदारियाँ थी रवायात की, वो भी मैं लड़कियों को जिंदगी का एक हिस्सा समझ के समझाती रही। उसके बाद मैं करामत हुसैन कॉलेज की तकरीबन 12 साल तक प्रिंसिपल रही, जो एक बहुत जिम्मेदारी का ओहदा था, बहुत जिम्मेदारी का काम था, लेकिन उसी जमाने में मैं लिखती भी रही, पढ़ती भी रही। इसी जमाने में मैंने खुदनविश सवानेहात के बारे में अपना तहकीकी मकाला लिखा, और खुदनविश सवानेहात मेरी 2 किताबें हैं। इसके अलावा रेडियो, टीवी, और बहरहाल किसी न किसी तौर पर मैं इजहार ज़ात, अपनी जो ज़ात की बेचैनी होती है, जो फिक्र होती है, अपने इर्द गिर्द का इंतशार होता है, उसे जाहिर करती रही।
अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा
सा यही कहूंगी कि कुछ नहीं किया, बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन इस भीड़ भाड़ और शोरगुल की जिंदगी में लगता है कि शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ने मुझे इतना वक्त दिया कि मैं कुछ
नहीं नहीं मैं बल्कि ये कहूंगी आपने बहुत कुछ किया, मगर जो नहीं किया वो ये किया कि ऑनलाइन कुछ नहीं डाला। तो तो मैं कासिर हूँ अपने सुनने वालों को, मुझे यकीन है बहुत सी आपके अच्छे अच्छे मैं इक्तबासात निकाल सकती थी। बड़ी तलाश और जुस्तजू के बाद मुझे मिला, लेकिन सामीन को मैं बता दूं कि वादा किया है सभी अनवर साहिबा ने कि अब वो अपने बच्चों की मदद से ऑनलाइन चीजें डालेंगी, ताकि हमारे जैसा जब कोई ढूंढे तो उसे मिल सके। अच्छा, हम करामत हुसैन कॉलेज की तरफ आते हैं, जो कि करामत हुसैन मुस्लिम कॉलेज है। ज़ाहिर है कि उसने अपने वक्त की एक अहम ज़रूरत पूरी की, और हमने मतलब मुख्तलिफ जो हम फिक्शन पढ़ते रहे, ख़ास तौर पर कुरतुल ऐन हैदर को और असमत चुगताई को और दीगर ख़वातीन को, तो कुरतुल ऐन हैदर के नावलों में जो ज़िक्र है करामत हुसैन कॉलेज का, वो 2 मुख्तलिफ दुनियाओं की अक्कासी करता है उस वक्त के लखनऊ की, है ना?
बहुत सही बात आपने कही जी।
जी, तो क्या अब भी वही है? क्योंकि अब तो दुनिया बदल गई है, लेकिन क्या करामत हुसैन कॉलेज अब भी
बिल्कुल अब वैसा नहीं है? बिल्कुल अब वैसा नहीं है। आप कुरतुल ऐन हैदर का जमाना सोचिए कि मतलब तकरीबन 1 सदी हो रहा है, 1926 क्या 37-36 में समझिए वो यहाँ पे पढ़ती थी। उन्होंने भी करामत हुसैन कॉलेज में दाखला लिया था, लेकिन यहाँ उनका गुजर ना हुआ, उनको मैथ्स में न चलाए चली
जी, जी।
शायद 6th या 7th क्लास में आई थी, और फिर उसके बाद वो यहाँ से चली गई करामत से। बाद में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो था लखनऊ के ही एक और दूसरा कॉलेज, जो बिल्कुल दूसरे सिरे पे था, हालांकि यूं दोनों कॉलेज पड़ोस में है, इजाबेला थोबरन कॉलेज से उन्होंने अपना किया, और उन्होंने करामत हुसैन कॉलेज को का जिक्र बार बार किया है, क्योंकि लखनऊ की या अवध की तहजीबी जिंदगी का ذکر ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہیروئن یا کوئی بھی کردار جو ہے وہ کرامت حسین کالج سے بچ کے نکل جائے.
صحیح کہا آپ نے.
تو جی ہاں, اور عصمت چغتائی کے ہاں بھی یہی ہے کہ جب جن لڑکیوں کو ان کے ابا نے علی گڑھ میں نہ ڈالا ان کو کرامت میں بھجوا دیا, اور ان کی بہنیں ہاسٹل میں رہتی تھیں اور پڑھتی تھیں. یعنی تعلیم کا یا عورت کی ایک آزادی کا تصور جو تھا, تربیت کا تصور جو تھا, وہ اس کالج سے بھی جڑا ہوا تھا.
اچھا آپ کے,
اور یہ کہیے کہ بہت کم کالجز تھے, ایک آدھ تھے, بہت کم لوگ یہ ہمت کر پاتے تھے کہ لڑکیوں کی تعلیم کا کی ذمہ داری اٹھائیں.
اچھا
یہ بھی ایک وجہ.
بالکل. اچھا میں ایک بات جو مجھے بڑی جو اسٹرائک کرنے والی بات ہے وجاہ صاحب کی زندگی میں, مطلب اس میں تنوع بڑا ہے ان کے تمام چیزوں میں. یعنی جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے تحریکوں میں حصہ لیا, پھر وہ طلبہ کی تحریکوں میں ان کا عملی کردار رہا ہے, بار وکیل تھے خود پیشے کے لحاظ سے, اور جو لکھا تو انہوں نے نہ صرف یہ تنقید پر کتابیں لکھیں, ناولز لکھیں, لیکن بچوں کے لیے بھی انہوں نے ادب تخلیق کیا.
یہاں ہم لوگ بعض وقت حیرت میں پڑ جاتے تھے کہ اتنی ملٹی ڈائمینشنل کیفیت کیسے ہے ان کی. وہ ابھی بچوں کے لیے کتاب لکھ رہے ہیں, اور کبھی ان کو یہ خیال آ گیا کہ بچوں کے لیے کوئی اچھی قاعدہ نہیں موجود ہے, اور انہوں نے کئی قاعدے لکھے, اور میں اس بات کی گواہ ہوں کہ قاعدہ لکھنا ہرگز آسان کام نہیں,
بہت مشکل
کام,
بہت مشکل.
تجربے کر کر کے دیکھتے تھے اور پڑھا کے دیکھتے تھے اور پڑھ کے دیکھتے تھے کہ کون طریقہ زیادہ آسان ہے. دو قاعدے انہوں نے لکھے, سنجیدہ افسانے انہوں نے بہترین لکھے. جب شاہد احمد دہلوی کا ساقی نکلتا تھا, اور یہاں کے دوسرے جو ایک مطلب کہنا چاہیے ایک معیاری, بہت سب سے زیادہ معیاری رسالہ تھا, اور اس وقت میرے والد مشکل سے 22-23 سال کے تھے, تب ان کی کہانیاں اس میں چھپتی تھی, اور وہ کہانیاں وہ تھیں جو اپنے اندر بہت ایک انقلابی اور احتجاجی رنگ لیے ہوئے تھی.
بالکل.
مزاحنگاری میں انہوں نے بہترین کتابیں لکھی, اردو مزاحنگاری میں ان کا نام بہت اہم ہے. ان کے انتقال کو تقریباً 20 سال گزر چکے ہیں, لیکن ابھی ان کی اسی سال مطلب 2015 میں ایک, اور ایک 2016 میں کتاب آئی ہے, ہندی میں ترجمہ کیا گیا ہے.
اچھا.
ایک برکت ایک شیخ کی اور ایک بے ساختہ بے ضابطہ.
نام بھی کتنے ماڈرن اور اچھے نام ہیں. مطلب
اتنا سینس آف ہیومر ان کا تھا کہ ہم لوگ ان کا منہ دیکھتے تھے کہ ان کے کہاں کہاں سے یہ زندگی میں ڈھونڈ کے لے آتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو انہوں نے تھوڑی سی بے چین زندگی گزاری, آرام آسائش بہت تھی, ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوئے, لیکن حساس بہت تھے, اور حساس ہونے کی وجہ سے بچپن میں ماں کے انتقال سے وہ ایک بہت بے چینی سی ان کے اندر بھری ہوئی تھی. اس بچہ جو سو جاتا تھا, وہ جب جاگ اٹھتا تھا کبھی کبھی, جو ماں کے انتقال پر اداس ہو کے سو گیا تھا, وہ جب جاگ اٹھتا تھا تو بہت پیارا بچہ بن جاتا تھا, اور پھر کبھی وہ غائب ہو جاتا تھا. اور پھر سنجیدگی سے غالب کے اوپر لکھنے پہ آئے تو غالب کی ہر کتاب کے انبار لگے ہوئے ہیں. اور میں بتاؤں کہ ابھی میں نے ایک مضمون ان کے اوپر لکھا ہے, یہاں کے رسالے میں ان کا نمبر چھپنے والا ہے اس کے لیے,
جی.
کہ ہر کتاب غالب کی ہمارے گھر میں موجود تھی, اور میں ٹچ کر کے بتا دیتی تھی کہ یہ نسخہ چغتائی ہے, کہ یہ نسخہ حمیدیہ ہے, یا اکرام کا ہے, یا یوسف حسین خان کی شرح ہے, کہ کہاں سے ہے, کہ ہم لوگ اتنے عادی تھے کہ غالب بھی ہماری فیملی کا ایک فرد بن گیا تھا.
درست.
ان کے جملے, ان کی باتیں, ان کے شعر, تو ایک عجیب و غریب.
ابا کیسے تھے ویسے, سندیلوی صاحب؟ والد کیسے تھے؟
جی جی میرے والد
نہیں نہیں مگر کیسے کیسے ابو کیسے تھے وہ بحثیت باپ کے؟
میں ان کو کہتی تھی, یا آپ کو شاید نہیں ہو, یہاں اودھ میں کہا جاتا ہے والد کو کہنے کے لیے میاں جان بھی کہتے ہیں.
جی
میں ان کو میاں جان کہتی تھی.
اچھا
مطلب یہاں کے اوپر جہاں جیسے بھیا یا وہ کہنے کے لیے سرکار میاں کہتے ہیں, تو بچے چونکہ زیادہ قریب تھے تو ہم ان کو میاں جان کہتے تھے, جیسے ابا جان کہا جاتا ہے اس طرح سے.
جی جی. تو کیسے تھے, کیسے والد, مطلب باپ کی حیثیت سے کیسے
والد؟ میرے خیال میں دنیا میں اس سے بہتر بات تو کوئی ہوگا ہی نہیں. وہ باپ نہیں تھے, وہ ایک دوست تھے ہم لوگوں کے, بہت ہی بے تکلف, اور ہر منٹ چاہتے تھے کہ ہماری تربیت کریں, ہماری ہر چیز پہ ان کی نظر تھی, اور وہ ہمیں دنیا کی تمام, ایک چیز جو میں بہت غور کرتی ہوں آج جبکہ میں خود نانی بن چکی ہوں, تو میں غور کرتی ہوں کہ تربیت کے لیے کتنا ضروری تھا کہ بچے میں کسی طرح کا وہم, کوئی خوف, کوئی فوبیا نہیں ہونا چاہیے, किसी तरह की किसी चीज से डर नहीं होना चाहिए, कोई चीज उस पर ऐसी तारी ना हो जिससे कि वो सहमा हुआ हो जिंदगी में कि ये चीज मुझे शिकस्त दे देगी। उनमें मैंने बहादुरी का और अज़्म और हौसले का बहुत जबरदस्त एक सरमाया पाया, और मैं कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं पाती हूँ। और जब कभी अपने अंदर आज भी हिम्मत की कमी किसी मौके पे पाती हूँ तो याद करती हूँ कि अगर वो देख लेते कि उनकी बेटी इतनी से बात पे इतना परेशान हो रही है तो उन्हें कितना अफसोस होता।
नहीं नहीं, नहीं अफसोस नहीं होता,
हमेशा हिम्मत और हौसला ही दिया,
लेकिन साथ साथ प्यार भी बहुत किया ना। जो प्यार करने वाले माँ बाप होते हैं उनके बच्चे जरा जल्दी थोड़ा सा उनको जिंदगी में एक आदत रहती है एक प्रोटेक्शन की ना।
जी हाँ, और वो सबसे बड़ा यही एहसास है उनके बाद कि लगता है कि जैसे अब हम उतने महफूज उसमें नहीं हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा हमें एक तमानियत दी, एक तरह का सुकून दिया।
मैं एक बात सोच रही थी और ये इतराज नहीं है फरजान साहब, मतलब सिर्फ मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये भी अंदाजा है कि आप खुद भी बुनियादी तौर पर एक तरक्की पसंद खातून है, और मतलब मैं फेमिनिस्ट नहीं कहूँगी लेकिन ये कि आप औरतों की आज़ादी पर यकीन रखती हैं, तो आपने अपना नाम तब्दील किया, यानी आपका पहले शादी से पहले जाहिर है आपके वालिद का नाम आपके नाम के साथ होगा
जी,
तो फिर क्यों
सबिया वजाहत के नाम से मैं जी हाँ था, पता नहीं क्यों उस वक्त सोचा नहीं। मेरी शादी हुई तो मैं 20 साल की थी, मैं सोच नहीं पाई, मैंने दूसरों के कहने से बदल लिया। मैं सोचती हूँ कि मैंने तो अपनी शिनाख्त ही मिटा दी।
दूसरे कौन? अनवर साहब जो दूसरे थे उनके कहने बदल
जी हाँ, मेरे शौहर तुम्हारे मोहब्बत के मैंने उनका नाम लगा लिया अपने नाम के साथ, या उस जमाने में लग ही रहे थे, सभी लगा रहे थे साले आबिद हुसैन और रफिया मंजूरुल अमीन, लिखने में मैंने नाम बदल दिया और अब वो बदला हुआ नाम मेरी पहचान बन गया।
सही, और अब बदलना अब मुश्किल है
जी।
अच्छा तो चलिए अब हम चलते हैं, नहीं लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हम एक प्रोमो छोटा सुनवाना मैं चाहती हूँ क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में सुनने वाले भी आते हैं, तो हम उनको बता दें कि हमारा टोल फ्री नंबर क्या है, तो सुनते हैं छोटा सा प्रोमो।
बिल्कुल बिल्कुल।
आवाज है दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था 12 साल का था तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, बिजली पैसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे।
प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी।
फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस PO बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं,
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अच्छा सभी आप लोग, क्योंकि आपके वालिद की पैदाइश भोपाल की है, तो आप लोग वैसे बुनियादी तौर पर लखनऊ के हैं या वहाँ आए बाद में? लखनऊ
नहीं, लखनऊ नहीं, लखनऊ करीब एक कस्बा है, तकरीबन 32 मील दूर, 50 किलोमीटर कह लीजिए, संदीला।
अच्छा,
बड़ा मर्दों खेस पढ़े लिखे
लोग हैं
और लखनऊ के कहना चाहिए अतराफ में ही कहा जाता है। हम लोगों की सबकी तालीम भी लखनऊ में हुई और मेरे वालिद भी लखनऊ में ही पढ़े, लखनऊ यूनिवर्सिटी में।
अच्छा,
तो हम लोग संदीले के रहने वाले हैं।
अच्छा,
और तालीम के लिए और फिर शादियां होके लखनऊ आ गए।
अच्छा अच्छा, जो बात मैं आपसे पहले दरख्वास्त करने वाली थी वो ये थी कि इससे पहले कि हम आपके फन की तरफ आए, हमें कलाम कुछ अगर याद हो आपको वजाहत अली संदेलवी साहब का, तो सुनाइए थोड़ा।
जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका उनकी शायरी, और ये मजे की बात है कि वो शायरी से बहुत घबराते थे।
अच्छा।
शायरी नहीं करते थे, लेकिन आखिर उम्र में, मेरे ख्याल में 5 सालों में, आखिर के 5 सालों में उन्होंने शायरी शुरू कर दी, और हम लोगों से किसी को बताते नहीं थे, कभी कभी मुझे आके सुनाते थे कि मैंने ये गजल कही है।
अच्छा।
और अक्सर गजलें जो थी नजर सबीहा उसके ऊपर लिख के, और मैं कहती थी मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ आप नजर लफ्ज क्यों लिख देते हैं।
हाँ।
तो वो मेरे पास बहुत दिनों तक रहे, लेकिन फिर देखा तो वो रिसालों में छपने लगे और बहुत हंसते थे, तो कहते थे कि बड़ी अच्छी लगी, और मैंने कहा अगर होगा तो छप जाए। फिर रफ्ता रफ्ता ये कि 5 साल में उनके 3 मजमूए जो थे शेरी मजमूए वो सामने आ गए, और उन्हें बहुत दाद भी मिली, और निशाते आगही, परवाज और हिसाब दोस्तों के नाम से, जी हाँ 3 मजमूए उनके आए
जी।
मैं उनको मैं आपको उनकी एक गजल के कुछ शेर सुनाती हूँ
जी।
है शम्सो कमर तन्हा, दरिया में गोहर तन्हा, दुनिया में भी रहता है हर अहल नजर तन्हा।
वाह बहुत खूब।
दरिया से उभरती है, दरिया में बिखरती है, हर मौज है दरिया की, दरिया से मगर तन्हा।
बहुत खूब।
कांधों पे सलीबे हैं, मक्तल को चले सब हैं, मरते हैं सभी यकसां, जीता है बशर तन्हा।
वाह 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 बहुत खूब बहुत खूब।
ये महरो महो अंजुम अफलाक भी अपने हैं, ये महरो महो अंजुम अफलाक भी अपने हैं, क्यों खुद को समझता है दुनिया में बशर तन्हा। क्या प्यास मुझे सबकी, क्या प्यास मुझे सबकी, हर कोई लहू मांगे, तेगे है खिंची कितनी, और मेरा है सर तन्हा।
बहुत हो, बहुत हो।
क्या शान जमाल की शोला सा लपकता है, देखा है हजारों में, आया वो नजर तन्हा।
बहुत। तो आपको ये याद है जबानी, की आपने मेरी खातिर ये लिख के रखे?
नहीं, नहीं 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 मुझे याद है।
अच्छा,
और भी शेर सुनाऊं 2-3 आपको?
जरूर, ये है एक अच्छी बेटी का फर्ज जो आप अदा कर रही हैं इस वक्त।
न हमने आरजू अपनी, न वो अजमे जवां बदला, फलक ने गो हजारों बार तर्जे इम्तिहां बदला, बहुत बदले हैं हम तुम भी, बहुत तर्जे जहां बदला, मगर कब बाहमी अंदेशे सूद और जियां बदला, इंसान बहुत बदला मगर नुकसान और फायदे का ख्याल उसके दिल से महर नहीं हुआ।
बिल्कुल।
गर्म था जो सरापा, अब हुआ है खून का प्यासा, बता बादे सबा कैसी, मिजाजे बागबां बदला, जहालत के अकीदों पर असर क्या इल्म दानिश का, जहालत के अकीदों पर असर क्या इल्म दानिश तक का, अभी तक जहन इंसान का नहीं वहम गुमा बदला, चमन वाले उसी को शाख गुल का मुस्तहब समझे, कि जिसने बा रहा था मसलहत से आशियां बदला।
बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आपका हमें शरीक करने का इतने खूबसूरत कलाम में। अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे शुरू बता रही थी आपको ऑनलाइन, अब हमारे जो ऑडियंस है ये ज्यादातर बच्चा पार्टी है, मतलब ये छोटे लड़के।
अच्छा।
और नौजवान बहुत है, तो जाहिर है कि इनके सवाल जो होंगे वो ज्यादातर आपको उसी तरह के मिलेंगे जो कि ये आजकल के नौजवान पूछते हैं। तो हयात राही ने पूछा है कि आपने क्या कभी किसी फिल्म या टेलीविजन के लिए भी कहानी लिखी?
जी, मैंने कई बार अपनी कई कहानियों को ड्रामे की शक्ल में उसका सिनेरियो के साथ लिखा है।
अच्छा।
और यहाँ पे कई सीरियल्स जो चलते रहते हैं, हर हफ्ते एक नई कहानी होती है, उसमें सीरियलाइज भी हुए हैं। मेरा चूंकि मौजू ज्यादातर लड़कियों के मसाइल और लड़कियों से मुताल्लिक है, तो उन्हीं के ऊपर थी वो कहानियाँ।
अच्छा अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है खैबर एजेंसी से, बिलाल सईद आफरीदी साहब, हम उनको लेते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल।
वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब?
बिल्कुल ठीक ठाक, आप क्या हाल चाल है? जी जी
जी, कुछ लिखने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, या फैमिली में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, या ऐसा है कि समाजी और माली जो पाबंदियां हैं उनसे आजाद होना जरूरी है, क्या जरूरत है ऐसी बातों के लिए जो लिखते हैं लोग?
बहुत उम्दा सवाल आपने किया
जी,
है
बिल्कुल।
लेकिन देखिए, पढ़ा लिखा होना नहीं, असल चीज तो जज्बा है, इंसान के दिल की उमंग और तड़प है, उसका ज़ौक नज़र है। लेकिन एक बात جو ہم جس طرح سے زندگی کے ہر کام میں ایکسپیرینس ضروری ہوتا ہے، تجربہ ضروری ہوتا ہے، تبھی ہم ایکسپرٹیز کو حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح سے مطالعہ بھی بہت ضروری ہے. کتابیں جب تک ہم نہ پڑھیں گے، جب تک ہم دنیا کو جانیں گے نہیں، سود و زیاں کا حساب نہیں کریں گے، تب تک تھوڑا مشکل ہے. ویسے یہ کہ کوئی ضروری نہیں ہے، مرزا غالب جو تھے کسی مدرسے میں نہیں گئے تھے اور کسی یونیورسٹی سے ڈگری لے کے نہیں آئے تھے، لیکن زندگی کا تجربہ انہیں تھا اور وہ آج دنیا کے بہترین شاعر ہیں.
بالکل جی، بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا شاکر اللہ جان نے پوچھا ہے کہ خود آپ کی پسندیدہ کہانی کار کون ہے؟
میری پسندیدہ کہانی کار قرۃ العین حیدر ہیں، اور موجودہ زمانے میں نئے جو لکھنے والے ہیں ان میں سید اشرف مجھے بہت پسند ہیں. یوں تو بہت سے لکھنے والے ہیں، لیکن اب جو لکھ رہے ہیں نوجوان لکھنے والے، سید محمد اشرف بہت اچھا لکھ رہے ہیں، قرۃ العین حیدر اور عصمت چغتائی میری بہت پسندیدہ ہو رہی ہیں. میری بہت اچھی دوست تھی، لکھنؤ جب آتی تھی میرے ہی گھر پہ قیام کرتی تھی اور مہینوں رہتی تھی، اور میں ان کی جب بات کرتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی کسی عزیز دوست یا سہیلی کا ذکر کر رہی ہوں.
اور وہ مجھے ان کی جو کچھ کہانیاں پڑھ کے اور پھر ان کے جو انٹرویوز وغیرہ، بہت ہی ایک پربہار شخصیت بھی تھی وہ. صرف یہ نہیں کہ ان کی تحریریں اور گہرائی سے زندگی کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں
بہت بہت حساس اور بڑی پرمزاح تو خیر بہت تھی، سینس آف ہیومر تو ان کا بہت زبردست،
بہت زبردست،
اتنا زیادہ کہ ہر چیز میں کچھ نکال لیتی تھی ہنسی کی بات، غمگین سے غمگین، سنجیدہ سے سنجیدہ منظر تھا ان کے لیے ہنسی کا موضوع بن جاتا تھا. اور شاید یہی ایک صحت مند فکر رکھنے والے فنکار کے لیے ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو زندگی کی اگر صرف تاریکیوں پہ نظر پڑے تو دنیا تو چاروں طرف اندھیری ہی اندھیری ہے.
اچھا علی اکبر صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں، ایک منٹ میں سوال دیکھوں کہ انہوں نے، ہاں یہ بلکہ کئی لوگ جاننا چاہتے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا ایک تصور ہے لکھنؤ اور دلی کے لیے خاص قسم کا، ایک تو مسلمان تہذیب کا اور زبان کا. تو علی اکبر نے پوچھا ہے کہ اس وقت لکھنؤ میں کیا تناسب ہے، یعنی کتنے مسلمان ہیں اور کتنے غیر مسلم آبادی کا؟
دیکھیے یہ تو بتانا تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن یہ کہ ہم لوگ اچھے خاصے تناسب میں ہیں. یہ پرسنٹیج کے حساب سے فیصد تو نہیں بتا پاؤں گی میں، لیکن اردو لکھنؤ میں بھی پڑھی جا رہی ہے، بہت پھل پھول رہی ہے، بیسوں رسالے نکلتے ہیں، مطلب اخبار بھی بیسوں ہی نکلتے ہیں، اور بڑی تعداد میں اردو پڑھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں. غیر مسلم لوگ بھی اردو پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے. ہندوستان میں ہمارے بیسوں جاننے والے ہیں جو غیر مسلم ہیں مگر اردو بہت اچھی پڑھتے ہیں.
بالکل، میں بھی کئی دفعہ لکھنؤ آئی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے انڈیا کے کئی شہروں میں کہ جو بورڈ وغیرہ ہیں، سائن بورڈ یا راستوں پہ جو لکھے ہوئے ہیں وہ اردو میں نہیں لکھے ہوئے، تو مطلب جیسے میں نہیں پڑھ سکتی اگر ہندی میں کوئی چیز لکھی ہے تو میں نہیں پڑھ پاتی اس کو نا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے کم از کم یا حیدرآباد کے علاقوں میں یہ اندازہ ہوا کہ وہاں پہ آپ کو اردو میں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں راستوں کے نام.
یہ تو ہے شہناز، ماننا پڑے گا کہ کچھ شہروں میں کچھ جگہ جہاں کے اوپر کی اردو کا کلچر رہا ہے، تہذیبی روایات رہی ہیں، وہاں پہ اردو بولنے والے پڑھنے والے بھی زیادہ ہیں، اور وہیں یہ ضرورت زیادہ محسوس کی جاتی ہے ایمانداری سے اگر دیکھا جائے کہ اردو میں بھی سائن بورڈ.
ہاں بالکل صحیح، بالکل.
ہندوستان کی سرکاری زبان چونکہ ہندی ہے تو زیادہ تر ہندی میں، اور بین الاقوامی زبان کے حصے سے انگریزی میں لکھے رہتے ہیں.
بالکل، صرف یہی بات نہیں، میں
وغیرہ پہ ہوتے ہیں نا،
اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ کروں گی، بلکہ جیسے پاکستان میں زبان جو ہے اردو ہے، لیکن جو چھوٹے شہر ہیں، جیسے آپ سندھ کے چھوٹے گوٹھ وغیرہ میں جائیں تو آپ کو تمام چیزیں سندھی میں لکھی نظر آئیں گی، اور یہ جائز بات ہے کہ وہ صرف سندھی پڑھ سکتے ہیں یا بلوچستان میں صرف بلوچی پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح ہندی میں جو بچے اس وقت زبان پڑھ رہے ہیں وہ ہندی زبان ہے. تو یہ میں نے اعتراض نہیں کہا تھا، یہ میرا ایک تاثر تھا جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس شہر میں اردو بولنے والے زیادہ ہیں جبھی یہاں پہ اردو میں سائن بورڈ، یہ میرا مقصد تھا بس کہنے کا. تو اچھا ہمارے ساتھ ایک اور ہے.
صحیح یہی بات ہے، اور ہر بات کو ہم اس میں رنگ کے اگر دیکھنے لگیں گے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ ایمانداری نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نیت اور جذبہ پہچانتے ہیں.
ہاں نہیں، اس میں زیادتی کوئی بات نہیں.
جی ہاں جی ہاں.
آپ کے بچے اردو
اسٹوڈینٹس ہیں سب ہیں کہ جو ہندی میں لکھتی ہیں ہندی پڑھنے میں زیادہ انہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ پریکٹیکل زیادہ ہے اور عام زندگی میں اس کی ضرورتیں بھی زیادہ ہیں.
بالکل.
اور یہ
اچھا طارق اوان ہے روحی چولستان سے پاکستان سے. جی طارق اوان.
جی جی
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, خوش آمدید, آپ پہلی دفعہ پروگرام میں ہیں.
مہربانی جناب, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد کا کلام سنایا, کیا یہ خود بھی شاعری کرتی ہیں؟
پتا نہیں, مجھے لگتا ہے یہ بھی شاید کر کے خاموشی سے بیٹے کو یا بیٹی کو پڑھواتی ہوں تو مجھے معلوم نہیں, پوچھتے ہیں.
جی میری شاعری ہے تو, لیکن بس بچوں کے متعلق ہے, اپنے بچوں کے لیے لکھ لیا کرتی ہوں, لیکن وہ ایسی نہیں ہے, ذاتی قسم کی تھوڑی سی شاعری ہے. لیکن شاعر تو دیکھیں ہر آدمی کے اندر ایک چھپا ہوا ہوتا ہے, میرے اندر بھی وہ شاعر ہے. میں زیادہ تر کہانیاں لکھتی ہوں, اپنی جو بے چینیاں ہیں ان کو کہانی میں ظاہر زیادہ آسانی سے کر لیتی ہوں.
تو چلیے اب آپ کی کہانیوں کی بات کرتے ہیں. اور کہانیاں صرف مطلب آپ میں میں نے دیکھا ہے کہ ایک بہت ہی انکساری ہے جو مجھے اچھی بھی لگتی ہے, کیونکہ اچھا لکھنے والا جو ہے نا اس کو کبھی اطمینان نہیں ہوتا اپنی چیزوں کے بارے میں. تو لیکن آپ نے 5 مجموعے آپ کے شائع ہو چکے ہیں اور آپ ایک بڑا معتبر نام ہیں اردو افسانے میں, تو کچھ ہمیں بتائیے اپنے آپ کا. جیسے کہ نہ صرف میں نے اپنی فیس بک پہ لکھا تھا کہ سبیہ انور صاحبہ نہ صرف یہ کہ ادیب ہیں بلکہ یہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور یہ عورتوں کے امپاورمنٹ کے لیے ایک عملی کام بھی کر رہی ہیں, ان کے کچھ اداروں سے ایسے وابستہ ہیں, ہم ان کے بارے میں ابھی بات کریں گے. لیکن پھر کیا یہ جو آپ کا محبوب موضوع ہے, کیا یہی آپ کے افسانوں میں ہمیں نظر آتا ہے؟
دیکھیے شہناز, ایسا ہے کہ کہانی بھی جو لکھی جاتی ہے وہ لکھی کم جاتی ہے, لکھوائی زیادہ جاتی ہے, وہ خود بخود اپنے کو لکھواتی ہے, ہمیں بے چین کرتی ہے, ہم لکھتے ہیں.
جی.
اور میں نے غور یہ کیا اپنی کہانیوں کو, جب میں لکھ کے انہیں دیکھتی ہوں پڑھتی ہوں تو اس میں کہیں نہ کہیں پر کوئی مسئلہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ہمارے گرد و پیش کا مسئلہ ہوتا ہے, اور عموماً وہ عورت کے حقوق, عورت کے استحصال یا کہیں اس کے پچھڑ جانے کے غم کا کہانی ہوتی ہے. جان بوجھ کے نہیں لکھتی ہوں, لیکن کیا کروں کہ جو نظر آتا ہے وہی لکھتی ہوں, اور جو نظر آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. ویسے میں نے اس کے علاوہ بھی کہانیاں لکھی, لیکن ہاں عورت پہ, لڑکیوں کے مسائل پر, اور پوری زندگی کہنا چاہیے گزاری لڑکیوں کے بیچ میں, پڑھتی رہی پڑھاتی رہی اسکول میں کالج میں, تو ان کے مسئلے آ جاتے ہیں, خود بخود آ جاتے ہیں اس میں. میں نے اور بھی کہانیاں لکھی ہیں, میری کہانیوں میں ایک کہانی جو ہے زندگی کے فلسفے غم اور خوشی کے اوپر ہے, جیون گیان.
اچھا,
یعنی زندگی کا علم کہ اصلی چیز ہے کیا, اور جیون گیان کے لیے اگر دیکھا جائے تو گوتم بدھ کا فلسفہ جو ہے جس نے نروان کو اور موکش کو جانا تھا, کہ شاید اس کے ذریعے ہم زندگی کے دکھوں سے نجات پا سکتے ہیں. تو اس فلسفے پہ میری ایک کہانی ہے. کہانی تو ظاہر ہے کہ طویل ہے, لیکن میں اس کے کچھ اقتباسات آپ کو پڑھ کے سنا سکتی ہوں اگر آپ چاہیں.
میں تو بہت شکریہ ادا کروں گی, میں تو ڈرتے ڈرتے فرمائش کرنا چاہ رہی تھی کہ سنا دیں تو بہت اچھا ہے, اور کاٹنا بڑا مشکل ہے ایک ماں کے لیے کہ کس طرح سے اس کو کاٹے پیٹے اپنی چیز کو, لیکن یہ کہ تھوڑا سا اگر آپ اس کو ایڈٹ کرتی جائیں ساتھ ساتھ ہمارے ٹائم کے لحاظ سے.
جی ہاں جی ہاں, تبھی ممکن ہے, ورنہ تو بہت اکسانیت بھی آ جائے گی اتنی دیر تک بات کرنے میں.
بالکل.
تو کہانی کا میری عنوان ہے جیون گیان, اور کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ گوتم بدھ کی جو مختلف زندگی کی شکلیں ہیں وہ یہاں معبد کی شکل میں, جو ان کے مطلب کہنا چاہیے ایک طرح سے عبادت گاہوں کی شکل میں, جگہ جگہ پہ ہیں موجود. تو میرا, مجھے کچھ گوتم بدھ کے فلسفے سے بہت اندر دلچسپی ہے.
جی.
بہت لگاؤ ہے, تقریباً ہندوستان میں جتنی ہیں بودھ گیا کی اور سانچی کی اور سارناتھ کی, کچھ ایسے اتفاق ہیں کہ خدا نے مجھے پہنچایا اور میں ہر جگہ پہنچی اور میں نے ان کو دیکھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے اس سے. تو اسی کہانی میں سے میں تھوڑا سا پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ سمجھ میں آئے آپ کو, کہ گوتم بدھ کی زندگی میں 3 درختوں کا ذکر نمایاں طور پر تھا. پہلا درخت وہ تھا جس کے نیچے مائکے جاتے وقت سفر میں سدھارتھ کی ماں نے انہیں جنم دیا تھا. گوتم بدھ کا اصلی نام سدھارتھ تھا, شہزادہ جو تھا وہ. دوسرا وہ اہم درخت تھا جس کے نیچے انہیں حقیقت کی روشنی ملی تھی, اور تیسرے درخت کے سائے میں انہیں زندگی کی فکروں, بیماری, بڑھاپے اور موت سے نجات مل گئی تھی. میں نے غور سے ایک ایک بورڈ پڑھا, اس درخت کا نام کہیں نہیں تھا جس کا نام کلپ تھا. کل تو دیومالا کا وہ درخت جو سمندر منتھن سے نکلا تھا اور اس کے پھول سے اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی خوشبو سونگھی جا سکتی تھی اور جس کے نیچے کی گئی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے. میں نے پنجوں کے بل اونچے ہو کر دیکھا, نیچے ترائی میں دور تک جنگل سیڑھیاں اترتا چلا گیا تھا, ہر طرف سبز اندھیرا جھکایا تھا, کہیں کہیں ہریالی کی آنکھ بچا کر زمین کا ٹکڑا جھانک لیتا تھا, درخت پتوں سے ارمانوں کی طرح لدے کھڑے تھے, جنگل سے آنے والی تیز ہوا کی کھٹی کھٹی خوشبو عجیب سا پیغام لا رہی تھی. مگر کلپ ترو کون ہے؟ کیا یہ مہک کلپ ترو کی ہے؟ مجھے بتانے والا کوئی نہ تھا. زندگی کے ہرے بھرے جنگل میں کسی ایک درخت کی تلاش بہت عجیب ہے. ساری عمر زندگی کے جنگل میں بنباس بھوکتے رہو, آرزوؤں کی چٹیل دھوپ میں یادوں کے چھالے پاؤں میں لیے گھومتے رہو, مگر کلپ ترو کی پہچان بہت مشکل ہے. ایک تندرست سا بھکشو گلے میں مالا من کے ڈالے انابی رنگ کی ابا پہنے سوپ کے دروازے پر پالتی مارے بیٹھا تھا, سر پر انابی پیالہ نما ٹوپی لگائے اپنے گرد و پیش سے بے خبر معلوم ہو رہا تھا. میں اس کے پاس سے گزرتے ہوئے معبد کے اندر چلی گئی, وہ ٹکٹکی باندھے خلا میں تک رہا تھا. معبد کے اندر کی فضا بڑی گمبھیر تھی, معبد عبادت خانے کو کہیں گے, معبد کے اندر کی فضا بڑی گمبھیر تھی. اود اور لوبان کے دھوئے سے لپٹی ہوئی بدھم شرنم گچھامی کی آوازیں جیسے بل کھا کھا کر اوپر اٹھ رہی تھیں. سامنے تقریباً 3 فٹ اونچے چبوترے پر ملکوتی مسکان ہونٹوں پر سجائے بائیں کروٹ کی مدرا میں گوتم بدھ کی مورتی تھی. مورتی کے چہرے سے وہی جانا پہچانا سکون اور تمانیت برس رہی تھی جو گوتم بدھ نے صرف اپنے لیے مخصوص کر لی ہے. کانوں کی لمبی لو کے اوپر بہت سے دائروں میں سمتے ہوئے گھنگریالے بالوں سے ٹپکنے والی بے پناہ آسودگی میری بے چینی کے تلووں میں رشک بن کر کانچوں کی طرح چپ گئی. اس کے بعد میں تھوڑا سا چھوڑ کر پھر پڑھتی ہوں. میں نے نظریں بھر کر ان پنکھوں کی طرف دیکھا, کپڑوں کے پنکھے لگے ہوئے تھے اس پہ لکھے رہے. میں نے نظر بھر کر ان پنکھوں کی طرف دیکھا, کپڑے کے پھول پتیوں اور موتیوں کی جھالروں سے سجے ہوئے پنکھے جن میں حسن تو تھا ہی مگر ساتھ ہی ساتھ پیروئی ہوئی عقیدت اور وابستگی منہ سے بول رہی تھی, لیکن یہاں سننے والا کوئی نہیں تھا. جیسے آنکھیں ہی نہیں کان بھی بند ہو. دبیز نارنجی چادر جس پر ستاروں سے 3 پنکھڑی والے پھول بنے تھے, ابدی نیند میں ڈوبی ہوئی سدھارتھ کی مورتی اور کورس میں گاتی ہوئی راہباؤں کی ٹولی اور ماحول پر تاری ایک گہری اداسی میری آنکھوں کے لیے بہت پرانا منظر تھا. امید اور آرزو کا یہ کھیل میں نے بارہا دیکھا ہے. خواہشات اور چاہتوں میں جکڑا ہوا انسان, فنا اور بقا کی کشاکش میں گرفتار یہ ذات, سچ اور جھوٹ کی صلیب پر تڑپتی ہوئی یہ مخلوق, دعائیں امیدیں سسکیاں پسیجی ہوئی ہتیلیاں, دبے دھاگوں کے بے ترتیب سرے جو کسی محراب کی جالی میں بندھے بندھے اپنی رہائی کی آس میں اپنی پہچان بھی بھول جاتے ہیں. اس انتظار اور ہجر کی جان لیوا تڑپ کا اندازہ راج محل میں سونے کے چھپر کھٹ پر نیند میں بے خبر اس راجکماری کو ہو سکتا ہے جس کا محبوب اس کے پہلو کو ٹھکرا کر اندھیری رات میں اسے تنہا چھوڑ گیا, کسی اندیکھی سچائی کسی نامعلوم نروان کی تلاش میں. لیکن کیا سچ سے بھی بڑھ کر دنیا کی کوئی سچائی ہے؟ حقیقت جو جاگتی آنکھوں کا منظر ہے, جو سامنے ہے وہی سچ ہے. اب اس کے بعد میں آگے آپ کو اس کے وہ سناتی ہوں کہ زندگی کے سربستہ رازوں کے انکشاف کے لیے بے چین رہنے والے گوتم سدھارتھ کو گہری نیند میں غافل دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں پوچھوں کہ سدھارتھ تم نے تو صرف ایک بڑھاپا دیکھا تھا اور زندگی کے بوجھ سے گھبرا گئے, کاش تم نے مجبور اور معذور آنکھوں کی وہ تھکن دیکھی ہوتی جہاں زندگی ایک بوجھ ہے اور موت ایک محبت بھری تھپکی اندھیرے سے اجالے کی جانب جس. گوتم سدھارتھ کے چہرے سے سکون یقین بن کر جھلک رہا تھا, مگر سدھارتھ میں تم سے کیسے یہ سوال نہ پوچھوں کہ تم تو صرف ایک بیمار کو دیکھ کر کراہ اٹھے, تم خوش قسمت تھے کہ تم نے ایڑیاں رنگڑتے موت کی بھیک مانگتے مافیا اور پیتھڈین کے سمندر میں ڈبکیاں کھاتے اور نلکیوں کے سہارے زندگی کی آس میں موت کی طرف تل تل گھسٹتے ہوئے انسانی ڈھانچے نہیں دیکھے. محفوظ اور معمون راج محل کے کسی جھروکے سے اداس کاندھوں پر رکھا ہوا ایک ہی جنازہ دیکھ کر تم زندگی کے اسلوب کی تاب نہ لا سکے. اچھا ہوا کہ تم نے ایٹمی دھماکوں، جنگ اور قحط سالی کی وہ تصویریں نہیں دیکھی جن کے دیکھنے کی ہماری آنکھیں عادی ہیں. گوتم سدھارتھ، کتنے سادہ لوح تھے تم اور کتنی معصوم تھی تمہاری آنکھیں. بہت سی بے چین آتمائیں، بدھم شرنم گچھامی کی آوازیں، تکونی جھنڈیوں، زیر لب دعاؤں اور منکوں کی غیر محسوس گردش میں تمہارے ذریعے موکش کی منتظر ہیں.
واہ واہ، بہت خوب. کیا کہنے سبھی وجاہت صاحبہ، میں تو کم از کم آپ کا ارمان پورا کر دوں، کوئی اور کرے نہ کرے. اچھا، تو ہمارے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، واجد محمود صاحب. جی واجد، السلام علیکم. کہاں سے فون کر رہے ہیں؟
واجد محمود بات کر رہا ہوں، پشاور سے.
پشاور سے،
جی
جی.
سب سے پہلے تو آپ سے مخاطب ہوں، جی
پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو علامتی افسانے ہیں، اس پر کمپیوٹر کے دور میں اس قسم کے افسانے کی جنہیں سمجھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، اور ہمارے یہاں تو اب کتاب کا جو ہے رواج بھی کم ہوتا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی مستقبل ہے جو افسانے، علامتی افسانے ہوتے ہیں؟
علامتی افسانے
کہ میں نے، ہاں جی، دوسرا یہ ہے کہ آج محمد علی باکسر فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، بہت مقبول پلیئر تھے. اگر ان کی بیٹی لالہ کو آپ اپنے کسی پروگرام میں لائیں اور وہ انگلش میں انٹرویو دیں گی، ظاہر ہے، لیکن مترجم کی مدد سے آپ اپنے کالرز کو جو ہمارے جذبات ہیں ان کے حوالے سے، محمد علی کے حوالے سے، وہ ان تک بھی پہنچیں گی اور ان کا انٹرویو بھی ہو جائے گا اگر پاسبل ہو تو.
بھائی واجد صاحب، آپ نے تو سر میرے دل کی بات ایک کہی. محمد علی صاحب جو ہیں، کیونکہ یہاں ہم اکثر و بیشتر انہیں ٹیلی ویژن پروگراموں میں دیکھتے ہیں، بہت ہی پیارے انسان، مطلب ایک ان کا سٹینڈ جو اپنے حق کے لیے اور سچائی کے لیے، لیکن وہ اپنی یہ پارکنسن ایک بہت آدمی کو نچوڑ دینے والی بیماری ہوتی ہے، مگر اس میں جس بہادری سے انہوں نے ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ، اور کبھی آپ اگر انہیں بچوں کے ساتھ دیکھیں نا، اتنا وہ پیار کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو، کبھی بھی کوئی چھوٹا بچہ ان کو دکھ جائے تو اس سے بڑے پیار سے بات کرتے ہیں. بہت بڑا یہ نقصان ہے دنیا کا. میں بالکل، آپ یہ سوچیے کہ ایک آدمی، ایک ینگ، بالکل نوجوان جو ہے وہ جیلیں کاٹ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کہ ایک چیز جس کو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اس جنگ میں وہ جائے، مگر وہ نہیں جاتا اس جنگ میں، وہ جیل کاٹنا قبول کرتا ہے. بہت شکریہ واجد صاحب، ہم آپ کا سوال پوچھتے ہیں. ہاں، لیلہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا خیال یہ تو شاید ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اتنی دیر کے لیے اس پروگرام میں آ سکیں، لیکن ان کا مجھے کوئی نہ کوئی انٹرویو ہمارے وائس آف امریکہ میں مل جائے گا. میں اس کا ترجمہ کر کے محمد علی صاحب کی کہانی کے ساتھ اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے سنواؤں گی. میں نے پہلے ہی سوچا تھا کہ پروگرام میری کہانی میں ہم اتنے پیاری شخصیت کی کہانی کو جانے نہیں دیں گے، اور ضرور کریں گے. اچھا جی، سبیہ، انہوں نے علامتی افسانوں کے بارے میں،
علامتی افسانے کو پوچھا ہے. بالکل، بہت صحیح سوال انہوں کی، کہ کہانی تو وہی ہے کہ جو کہانی سنائے، کچھ کوئی ہمیں کوئی واقعہ سنائے. علامتی افسانوں کی ایک لہر آئی ضرور تھی، اور علامت کا بہت بڑا ہاتھ ہے، شعر و ادب میں علامت کا ہاتھ ہے، کیونکہ علامت کے ذریعے ہم وہ بڑی بات کہہ دیتے ہیں جو الفاظ جن کے اوپر قادر نہیں ہوتے کبھی کبھی.
جی.
اور علامتوں کا آپ نے دیکھیے، تشبیہات اور استعارات کی طرح بہت ضرورت ہے شعر و ادب میں علامت کی، لیکن پرابلم اس وقت ہو جاتی ہے، مسئلہ یہ علامت اس وقت بن جاتی ہے جب بات کو یہ الجھا دیتی ہے اور ترسیل نہیں کر پاتی.
بالکل، اور علامت خود اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی، اتنی پیچیدہ ہوتی ہے کہ
کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے کہ جی ہاں، اسی کو سلجھانا ایک
بالکل درست ہے.
اور شاعری ہے کیا؟ شاعری دراصل علامتیں تو ہیں. دنیا کو ایک شاعر اپنے نظریے سے، کبھی پھول کے ذریعے، کبھی بلبل کے ذریعے، کبھی قید کے ذریعے اور کبھی پرواز کے ذریعے بیان کرتا ہے ایک پرندے کی زبان میں، تو یہ اس کی اپنی ذات کی بے چینیاں ہوتی ہیں، اس کی قید اور آزادی کا تصور ہوتا ہے جسے وہ اس علامت کے ذریعے بیان کرتا ہے. کہانی تو مگر میرا خیال ہے کہ وہی کہانی ہے جو ہمیں کوئی اپنی بات کہے, جس میں بیانیہ ہو اور ایک کہانی ہو جو قاری کو اپنے ساتھ لے کے چلے اور کسی انجام تک پہنچے, یا انجام تک نہ بھی پہنچے تو کسی سوال کے اوپر لا کے چھوڑ دے کہ ہمارا ذہن خود اس کا جواب تلاش کرے.
اچھا ایک میرا بھی ذہن تلاش میں مصروف ہے ایک سوال کے. میں نے بڑی کوشش کی, جو آپ سے کئی شکایتیں کر رہی ہوں میں برابر, فوٹوز بھی جو ہیں نا صرف ابھی کے ملے, بڑا ڈھونڈا کہ کوئی اتنی چمچماتی ہوئی خاتون ہے ابھی بھی دور سے چمک رہی ہیں, تو پتہ نہیں کیسی ہوں گی جب یہ 20 سال کی ہوں گی اور ان کی شادی ہوئی ہوگی انور صاحب کے ساتھ. تو مجھے یہ بتائیے یہ واقعہ کیسے ہوا ہے. یہ مجھے معلوم ہے کہ انور صاحب کے والد کا پریس تھا, خواجہ قطب الدین صاحب کا, لکھنؤ کا سب سے قدیم پریس جو ہے اردو کا, اس میں. تو کیا آپ کچھ چھپوانے وغیرہ کی نظر کیسے پڑی آپ پہ ان کی؟
جی بہت دلچسپ سوال آپ نے پوچھا, کیونکہ بات کچھ ایسی ہی ہے.
اچھا,
میرے والد صاحب اپنا مجموعہ چھپانے کے لیے نامی پریس میں آئے تھے اور میں ان کے ساتھ تھی.
دیکھیے آپ بتائیے,
نظر نہیں پڑی
لیکن ان کی پڑ گئی,
انور صاحب کی نظر پڑی.
آپ زیادہ چمکدار ہیں, میں نے انور صاحب کی فوٹو نہیں دیکھی, مجھے معلوم نہیں, لیکن
نہیں یہ صرف ایک اتفاق ہے, اور آپ نے بڑا برمحل سوال کیا اس لیے مجھے یہ بتانا پڑا, ورنہ بتاتے اچھا نہیں لگتا یہ بات.
نہیں 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 کیوں نہیں, اتنی اچھی اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک آپ ادبی کام کے لیے آئیں, ایک پریس میں آئیں, اور وہاں ظاہر ہے آپ کی پھر شادی ایسی جگہ ہوئی نا کہ وہ خاندان بھی آپ ہی کے خاندان جیسا تھا, ان کا بھی ادب سے تعلق کچھ نہ کچھ رہا.
جی ہاں, کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی, کہیں کوئی ہمیں کسی طرح کا کسی لمحے کسی پل کے لیے یہ نہیں احساس ہوا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ وقت کا ضائع کر رہے ہیں, یہ وقت ہمیں کسی اور کو دینا چاہیے. اور میں پوری اس کے ساتھ, یہ کچھ اس میں میرے والد صاحب کا بھی ایک جذبہ کام کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ زبان کا ایک سپاہی سمجھا اور فن کے لیے اپنے آپ کو وقف سمجھا کہ جو کچھ کریں وہ بامقصد ہو, زندگی میں کسی کے کام آ سکیں اور زندگی کے لیے کچھ کارآمد ثابت ہو سکیں, یہی کوشش کرتے رہے.
تو آپ کے باقی بہن بھائیوں نے بھی یہی سیکھا, یعنی وہ اس طرح ایکٹیو رہے؟
جی میرے نہیں, سب کا تو نہیں ہے, انجینئر ہیں, وکیل ہیں, اور دو بہنیں ہاؤس وائف ہیں, لیکن لکھتی سب کچھ نہ کچھ ہیں, تھوڑا ایک کو چھوڑ کے وہ بہن بھی لکھتی ہیں, بڑی بہن, اور مجھ سے بڑے بھائی جو انجینئر تھے اب ریٹائر ہو گئے ہیں وہ بھی, ان کی تو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی 4-5 کتابیں آ چکی ہیں ابھی اردو اکیڈمی نے ان کی کتاب, اور وہ سائنس فکشن لکھتے ہیں, فکشن تو نہیں کہوں گی, سائنسی نظریے کو زندگی میں اردو جاننے والوں کے بیچ میں ایک سائنسی فکر نہیں ہے.
اچھا.
تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی موٹی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عملی زندگی میں کام آتی ہیں, اور ان کو بہت پذیرائی مل رہی ہے بہت اچھی طرح.
کیا نام ہے ان کا؟
وہ اپنی غلطی, ان کا نام ہے جمال نصرت, پروفیسر جمال نصرت.
اچھا.
وہ کبھی اپنی غلطیاں بیان کر رہے ہیں کہ کیا غلطیاں زندگی میں نہیں ہونا چاہیے, یہ کتاب ان کی ابھی آئی ہے, بہت پسند کی جا رہی ہے, اس کے قرآن شریف کے حوالے سے انہوں نے عناصر کے اوپر لکھا ہے, آگ پانی مٹی ہوا, کہ یہ سب کتنے ضروری ہیں اور کس طرح دنیا انہی کے بیلنس سے چل رہی ہے اور ہمیں اس کا بیلنس بگاڑنا نہیں چاہیے. چھوٹے بچوں کے نظریے سے بھی لکھی ہیں, بڑوں کے اعتبار سے بھی لکھی ہیں, اور قرآن کے جو نباتات ہیں, قرآن میں جن چیزوں کا ذکر آیا ہے ان سے زمین سے متعلق, ان سب کا ذکر ہے. اور بس یہ خدا داد وہ ہے کہ وہ بھی کام کر رہے ہیں
اردو میں, ہمیں یہ بڑے بہت اہم کام کر رہے ہیں, لیکن اردو میں ایک چیز کی جو بڑی کمی ہے وہ بچوں کا ادب ہے. تو چونکہ آپ کا خاندان, تو آپ کے والد صاحب نے شروع کیا یہ کام اور بڑے پیمانے پہ کیا, تو اس میں آپ لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں, کچھ اضافہ کرنا چاہیے آپ لوگوں کو؟
جی ہاں بالکل, میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے, بلکہ میں تو ادھر اپنے کئی انٹرویوز میں یہ کہہ چکی ہوں کہ ان سیمیناروں سے اور تنقیدی کتابوں سے اور شعری مجموعوں سے اردو کا کچھ بھلا نہیں ہونے والا ہے. ضروری یہ ہے کہ ہم نئی پوت کو, نئی جنریشن کو اردو پڑھائیں, تبھی تو آگے چل کے وہ ہمارے لکھی ہوئی ان کتابوں کو پڑھ پائیں گے.
درست.
ورنہ جب پڑھنے والے ہی نہیں ہوں گے اردو کے, اور آپا دھاپی بھاگ دوڑ تو دیکھیے پوری دنیا میں مچی ہوئی ہے, کون ہے جس کے پاس اتنا وقت ہے پہلے زمانے کی طرح کہ گرمی کی چھٹیوں میں بچے بیٹھتے تھے یہ پلان لے کے کہ ہم ایسے اردو پڑھ ڈالیں گے اور ہم لکھنا سیکھ لیں گے اور ہم خوشخطی سیکھ لیں گے. اب تو وقت نہیں ہے بچوں کے پاس اس کے لیے, تو ضروری یہ ہے کہ ہم بچوں کو اردو پڑھائیں اور دلچسپی پیدا کریں ان میں اردو پڑھنے کی, اردو سے متعلق جو لٹریچر ہے اس کو جاننے کی, اپنے بزرگوں کو جاننے کی ضرورت ہے, تو بہت ضروری بچوں کا ادب لکھنے کی. اور میں آپ سے بتاؤں کہ میرے والد صاحب کو اس کا بہت خیال تھا, انہوں نے بچوں کے لیے بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی, جنگل کی گڑھی, جسونت نگر کے ہیرے, ہاتھیوں سے جنگ, اور یہ سب کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہیں
ان کی,
اور بالکل ایک بچوں کا ذہن لکھتا تھا, ایک بچہ جیسے لکھ رہا ہو وہ اس طرح سے لکھتے تھے. ایک بچہ کس طرح اسکول سے اسکول بنک کرنا اور جنگل میں گھومنا اور غلیلوں سے شکار کرنا, گلہریوں کا اور پیڑوں پہ چڑھنا, وہ اس طرح کا کام کرتے تھے. اور جب ہم لوگ کہتے تھے کہ کیسے آپ نے لکھے تو کہتے وہ سوچنا پڑتا ہے کہ ایک بچہ کیسے سوچتا ہے.
میرا خیال ہے وہ بھی ایک شریر بچے ہوں گے ضرور, جب وہ بچے ہوں گے.
جی بہت شریر بچے, وہ شریر بچے بھی تھے اور شریر وہ بھی تھے, بچوں پہ ناراض ہوتے تھے کہ آٹھ سال کے تم, میرا ذہن آٹھ سال کا ہے اور تم اسی سال کی طرح سوچتے ہو, بھائی اسی سال کے کیوں ہر وقت بنے رہتے ہو, آٹھ سال کے بچے بنے رہو, شرارتیں کرو. خوب جی,
تو ان کی بلکہ ایک نام ہے ایک کتاب کا, قلی نمبر 399, مجھے بڑا یہ اچھا سا نام لگا, بڑا یعنی ترغیب انقلابی قسم کا نام معلوم ہوا.
یہ ان کے سنجیدہ افسانے تھے.
جی ہاں مجھے پتہ ہے,
سنجیدہ افسانے جن میں ہیں اس میں قلی نمبر 399 ہے کہ ایک محنت کرتے کرتے پھر وہ اپنا نام بھی بھول جاتا ہے, گاؤں کو بھی بھول جاتا ہے, جن آرزوؤں کی تکمیل کے لیے شہر آیا تھا, ریلوے میں نوکر ہو گیا تھا, وہ بھی بھول جاتا ہے, صرف اس کو اپنا نمبر ہی یاد رہ جاتا ہے, کیونکہ دن بھر اسی نام سے پکارا جاتا ہے اور اسی نام سے تنخواہ بچتی ہے اور اسی نام سے وہ اس کی غلطیاں پکڑی جاتی ہیں, تو وہ اپنے آپ کو 399 ہی کہتا ہے.
اور گونگی حویلی کی کہانی کیا ہے, یہ بھی ان کی ایک سنجیدہ کہانی ہے؟
جی ہاں, گونگی حویلی انہوں نے ہندوستان کی تقسیم پہ لکھی تھی.
اچھا,
کہ کس طرح سے وہ حویلی جو ہے وہ بٹ جاتی ہے اور وہ روتی رہتی ہے حویلی, لیکن اس کو گونگا کر دیا تھا, اس کے بچوں نے اس کی زبان کاٹ لی تھی, کہ وہ اپنی تکلیف کو کہہ نہیں پا رہی ہے کہ کس طرح سے مجھے اپنے بچوں کے بچ جانے کا, اپنے وجود کے بچ جانے کا دکھ ہے. اس سلسلے میں ان کی سنجیدہ کہانیوں میں ان کی ایک کہانی جو آج کل بہت پسند کی جا رہی ہے اور ہندی میں بھی ابھی لکھی گئی ہے, اس کا ترجمہ ہوا ہے میرا باپ ہے.
اچھا,
میرے خیال میں تو وہ کہانی ایسی ہے کہ ٹیگور کی قابلی والا کے برابر ہے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کو, اور وہ بیٹی جو مجرم ہے, جس کا باپ ملزم ہے, جیل سے نکل کے آیا ہے, کتنی نفرت سے دیکھتی ہے, لیکن پھر اس کو دھیرے دھیرے اپنی باپ کی مجبوریوں کا اندازہ ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میرے باپ سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے. میرا باپ, اس کا کہانی کا عنوان ہے میرا باپ.
اچھا,
بہت اچھی کہانی ہے, بہت پسند کی گئی تھی, بلکہ محبوب خان صاحب جو تھے وہ اس پہ فلم بھی بنانا چاہ رہے تھے.
اور محبوب صاحب بناتے تو اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی.
جی ہاں بات چیت ان کی چل رہی تھی, لیکن اسی بیچ اچانک ان کا انتقال ہو گیا, اور پھر والد صاحب بھی اپنے کاموں میں اتنا مصروف تھے کہ پھر بامبے جا کے کوشش کرنا اور ان سے ملنا, باقی لوگوں سے ملنا ملانا, یہ کام ہو نہیں پایا.
اچھا,
جو بھی سنتا تھا.
میں آپ کو ایک کام دیتی ہوں, آپ بھی کہیں گی کہ میں یہ پروگرام آپ کے ساتھ کر رہی ہوں, آپ کو مختلف کام سونپ رہی ہوں.
مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے, آپ اگر مجھے کوئی کام دیں.
میری کہانی کے نام سے ہم پروگرام کرتے ہیں, اور فرزانہ اعجاز جو ہیں لکھنؤ میں, بلکہ ان سے ہی آپ کا نمبر مجھے ملا, بہت آپ کی مداح ہیں وہ, تو انہوں نے اپنے والد صاحب کی کہانی سنائی تھی اس میں, اور وہ بھی میاں کہتی تھیں, مجھے اس لیے یاد ہے کہ آپ بھی جیسے کہہ رہی تھیں نا, تو آپ اپنے والد کی کہانی لکھیے اور ہمارے پروگرام میں سنائیے. مطلب ایک جو ان کی وہ نہیں, ان کی جو سنجیدہ چیزیں اور انقلاب اور تحریکیں سب کچھ نہیں, بس جو وہ ایک باپ تھے آپ کے, وہ جس طرح کے تھے, اور جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ انہیں اچھا لگتا تھا شرارتیں کرنا, وہ کوئی سنجیدہ بچہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کیوں, اس طرح کی, تاکہ ہم اپنے پروگرام میں نشر کریں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی ایسے جو مشہور لوگ ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے, ان کی عام ایک زندگی جو ہے, جو جس سے ہم اتنے جڑے ہوئے نہیں ہوتے, اور ان کے بچے یا ان کے گھر والے ہمیں بتاتے ہیں, تو ان کے ایک نیا ہمارے سامنے, ایک سافٹر جو امیج ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے جب وہ یہ بتاتے ہیں.
جی, وہ آنا ادیب کا بہت ضروری ہے. دیکھیں, میرا خیال یہ کہ جب تک ہم اس کی وہ تصویر نہیں دیکھتے ہیں, غالب کو اگر ہم ایک سنجیدہ اس میں دیکھیں, جب ہم غالب کی شرارتیں اور ان کے وہ جملے پڑھتے ہیں, تب اس کی اصلی خوبیاں اجاگر ہوتی ہیں. میرے والد صاحب کے ساتھ بھی یہی تھا کہ جو کوئی ان کے اس پہلو کو پہچانتا تھا, وہ جانتا تھا کہ یہ کتنے ہسمکھ تھے اور کتنے ہر تاریخ اس میں ایک اچھی روشن بات نکال لیتے تھے, اور وہ ہم لوگوں سے بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہنستے رہے. وہ کہتے تھے ضد کرو, شور مچاؤ, دم کرو, چیزیں توڑو, تو ذرا مزہ آئے, لگے کہ گھر میں بچے ہیں.
واہ بھائی کیا,
ہم لوگ بہت مؤدب رہتے تھے.
امی تو آپ کی خبر رہتی ہوں گی کہ بچوں کو میرے بگاڑ رہے.
جی ہاں جی ہاں, وہ کہتی تھی میں ہر ایک سے بات سے اب بے فکر ہوں کیونکہ ابا ہی کافی ہیں تم لوگوں کو بگاڑنے کے لیے, وہی بگاڑے وہی سنبھالے.
اچھا تو آپ کے اپنے بچے کچھ ان کے بارے میں بتائیے ہمیں.
جی میرے دو بچے ہیں, بڑی بیٹی ہے مہر
جی,
اور وہ یہاں پڑھاتی ہے اور بہت پڑھی لکھی ہیں, وہ زیادہ ہی پڑھی لکھی ہیں.
اچھا.
اور اس کے بعد میرا بیٹا ہے وہ اکنامکس میں اور انگلش میں سب ایم اے ہیں, ایم ایڈ ہیں, ماسٹر آف ایجوکیشن بھی ہیں, بی ایڈ کے بعد ایم ایڈ بھی انہوں نے کیا ہے, اور یہاں کے بہت اچھے کالج میں پڑھا رہی ہیں, اور ماشاء اللہ بہت ان کو بھی ادب سے ذوق ہے, غالب ان کا بھی پسندیدہ شاعر ہے, اور تھوڑی بہت تو دلچسپی ان کو اردو ادب سے بھی ہے. اور دو بچے ہیں ان کے, دونوں میں بیٹی جو ہے اب ایم بی اے کر رہی ہے اور بیٹا 12th میں پڑھتا ہے.
اچھا.
ان کے بھی ماشاء اللہ بہت, ہاں اس بار گرمیوں میں ان کا وعدہ ہے کہ مجھ سے بیٹھ کے, چونکہ لکھنؤ میں ہی ہے, اردو میں ماہر ہو جائیں گے, اس کا وعدہ ہے کہ پھر خط خط اردو میں لکھا کریں گے.
اچھا. اور بیٹا
ہماری چل رہی ہے, اور بیٹا ہمارا جو ہے وہ دبئی میں ہے, وہ ماشاء اللہ ایک بہت اچھی کمپنی میں سیلز ڈائریکٹر ہے, اور آج کل وہ بہت دور دور کے افریقہ کے اس پہ گئے ہوئے ہیں, تو ماشاء اللہ بہت, وہ بھی ان کے بھی دو بچے ہیں, ان کے بچوں میں بیٹی کا نام عائشہ ہے اور بیٹے کا نام زین ہے.
اچھا.
اور مہر کے بچوں میں بیٹی کا نام جاذبیہ اور بیٹے کا نام علی ہے.
کتنا پیارا نام ہے جاذبیہ, ذرا نیا سا بھی ہے. تو یہ جب افریقہ کی پروازوں پہ جاتے ہیں بیٹے صاحب جو ہیں آپ کے, ان کے ذمہ یہ کام لگائیے کہ اس وقت وہ ڈاؤن لوڈ کیا کریں آپ کی کہانیوں کو اور آپ کی تصویروں کو.
جی وہ بہت کرتا ہے, اسے بہت شوق ہے, اور وہ اکثر اردو کا کوئی شعر واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں کہ اس کا مطلب فوراً بتائیے مجھے, اس لفظ کے معنی فوراً بتائیے, اور جب وہ بتا دو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مثلاً انہوں نے پوچھا کہ رقص بسمل کسے کہتے ہیں, کہیں سنا کسی غزل میں, تو میں نے بتایا کہ وہ ایک پرندہ جب اپنی ایک آخری بار پھڑکتا ہے ختم سے پہلے, ختم ہو رہا ہوتا ہے تو پھڑکتا ہے, اس کو رقص بسمل کہتے ہیں. وہ کہہ رہے اب میں کیا کروں, میرا دل چاہ رہا میں بھی پھڑکوں بالکل اسی طرح, اتنا اچھا لگتا ہے یہ رقص بسمل,
بالکل
مزہ آ گیا اس ان کے رقص بسمل کے معنی.
آپ کہہ پھڑکے مگر تنہائی میں. تو بس ان کے ذمہ آپ یہ کام ڈالیے, اور چلیے چلتے چلتے کیوں نہ آپ ہمیں کچھ اور اشعار سنائیں اپنے والد کے, یا خود اپنے پسندیدہ. آپ کے پسندیدہ شاعر کون سے ہیں ویسے, مجاز آپ کے اپنے شاعر کے ہیں؟
پسندیدہ شاعر مجاز تو نہیں, غالب ہیں.
اچھا. غالب
فیض ہیں, اقبال ہیں,
تو
اور بھی بہت سے ہیں, مجاز بھی ہیں, مگر مجاز میں مجھے اتنی میچیورٹی نہیں لگتی.
تو چلیے فیض تو میرے بھی پسندیدہ شاعر ہیں. چلیے ٹھیک ہے, جو آپ کا دل چاہے سنائیے ارشاد.
سر کو اپنے خود ہی نیزے پر سجا کر لے گیا, دب دبا تیغ و تبر کا ایک قلندر لے گیا, دب دبا تیغ و تبر کا ایک قلندر لے گیا, سر کو اپنے خود ہی نیزے پر سجا کر لے گیا, گھر میرا شیشے کا ہے مجھ کو نہیں معلوم تھا, خود سری کے خواب سارے ایک پتھر لے گیا.
بہت خوب.
چند خوشیاں چھین کر میری زمانہ شاد ہے, اوس کی بونیں چرا کر ایک سمندر لے گیا.
بہت خوب.
میری خوشیاں تھیں کیا, اوس کے چند قطرے تھے, اور کتنا سمندر خوش ہو رہا ہے کہ اس نے وہ خوشیاں مجھ سے چھین لی.
جی. تو اور فیض کا کوئی شعر جو آپ کو بہت پسند ہو, چند شعر.
جی اچھا, ہاں ہاں بالکل بالکل, وہ شعر تو مجھے تو شعر کیا بہت زیادہ, تیرے جوش عمل سے ہوں نئے شام و سحر پیدا, کرے فرحات کا تیشا نئے کوہ و قمر پیدا, بجو ظلم و یقین ہوتی نہیں فکر و نظر پیدا. یہ ان کا زندگی کا مقصد تھا, بجو ظلم و یقین ہوتی نہیں فکر و نظر پیدا, بناتا نقش ہے تجھ کو تو کر خون جگر پیدا, جہالت کے انہی پردے تو ہوں علم و ہنر پیدا, جہالت کے اٹھے پردے تو ہو علم و ہنر پیدا، قبا ہو چاک ظلمت کی تو ہو نور سحر پیدا.
واہ 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 بہت خوب. میں
اگر خون جگر سے آب یاری کر سکو یاروں، ہوئے ہیں خشک شاخوں سے بھی غنچے اور ثمر پیدا.
بہت شکریہ اتنے اچھے شعر سنانے کا اور پروگرام میں آنے کا فرزانہ صاحبہ. اب تو میں آپ کو فرزانہ انوری کہوں گی. فرزانہ وجہ کا تو ناراض نہ ہو جائیں انور صاحب اور آنے منع نہ کر دیں. سبھی انور صاحبہ، تو ایسا نہ ہو کہ وہ پروگرام میں آنے ہی نہ دیں آپ کو کہ بھائی یہ کیا آپ نام بدل دیتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میری جانب سے آپ سب کو خدا حافظ اور سبھی صاحبہ کو بھی.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.